بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء تبارك مختصر تفسير اور آج کی نشست میں ہم سورۃ القیامت مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں اپنے اوپر ملامت کرنے والی نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ایک خاص طریقے سے کیا ہے، اور جسے صیغۃ القسم کہتے ہیں، اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ لا سے اس قسم کی ابتدا ہے. جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خالق جل شانہ ہو کی مرضی ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا لے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے. لیکن مخلوق کے لیے کس صورت میں جائز نہیں کہ وہ خالق کے سوا مخلوقات میں سے کسی بھی ذات کی قسم کھائے، کسی بھی چیز کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرعاً جائز نہیں اور شرک سمجھا جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامة، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اور لا کے صیغے سے ابتدا نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ تأکید کے لیے ہے. عربی زبان میں لا نافیہ بھی ہوتی ہے، اور لا جب قسم سے پہلے بیان کی جاتی ہے تو اس کا معنی نفی کا نہیں ہوتا بلکہ تأکید کا ہوتا ہے، اور نفی کی ضد ہے تأکید، سبحان اللہ. اور یہ ایک خوبصورت انداز بیان ہے. اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے قیامت کے دن ہی کے لیے، یعنی قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی ہے. اور اس انداز میں بیان کی یہ اور خوبصورتی ہے، فنور علی نور، سبحان اللہ. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. وہ جواب القسم یہ ہے کہ قیامت کے دن حق اور سچ ہے جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. اور یوم القیامہ اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن کو کہ اس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے حساب کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لوگ حساب کے لیے قائم ہوں گے. اور اسی دن یوم یقوم الاشہاد، گواہوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ بھی گواہی کے لیے اس دن کھڑے ہوں گے. اور اسی طریقے سے اسی دن عدل کا بھی قیام ہوگا. تو کئی اعتبارات ہیں کہ قیامت کے دن کو یوم القیامہ کیوں کہا جاتا ہے، واللہ اعلم. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اسی طریقے سے اس قسم کی ابتدا لا سے ہے، اور یہ لا نفی کے لیے نہیں بلکہ مزید تاکید کے لیے ہے. نفس اللوامہ، وہ نفس جو اپنے آپ کو ملامت کرتی رہتی ہے، یہ انسان کی نفس ہے. انسان ملامت کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں، اور آخرت میں سب سے زیادہ یہ نفس ملامت کرے گی. کافر کی نفس اور نافرمان لوگوں کی نفس جو ہے ملامت کرتی رہے گی. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاملے میں ہو انسان ملامت کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نفس ملامت کرتی رہتی ہے. اور اس نفس کی ملامت جو ہے ایک اعتبار سے خیر ہے، اگر یہ نفس جو ہے، یہ جان جو ہے، یہ سنبھل جائے اور اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو، اور اس پر یہ ملامت آپ کو کرتی رہے تاکہ اس غلطی سے توبہ کر لے، نافرمانی سے توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے، تو اس میں تو خیر ہے. اور ایک قسم سے ایک یہ پیغام ہے لوگوں کا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، کہ اپنے نفس کی ملامت کریں اور اپنے عقیدے کو درست کر لیں. ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے, دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے, تو اس کے نزدیک تو یہ انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے اور نعوذ باللہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جو کافر ہیں, جو قیامت کے دن کے منکر ہیں, ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. جب وہ انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, ان کی یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں, قال من یحیی العظام وهی رمیم, جیسے کوئی شخص نے کہا تھا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ, کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ نہیں جمع کر سکتے؟ یہ اس انسان کا گمان ہے, یہ اس انسان کی بری سوچ ہے, بدعقیدگی ہے, جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, کہ ہرگز نہیں, بات ایسی نہیں ہے, ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پورے درست کر دیں. بنان کہتے ہیں پورے کو, جو انگلے کے پورے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ہڈی بھی اس کے جوڑیں گے, اس کو دوبارہ زندہ بھی کریں گے, اور اس کے جو انگلے کے پورے ہیں ہم یہ بھی دوبارہ پیدا کریں گے, اس کو بھی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر, وہو علی کل شیء قدیر, اور یہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت ہے اور عظمت ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی. لیکن انسان کی حالت یہ ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے کو بھی گناہ کرتا رہے. یعنی اس نے اپنی دنیا تو اس نے خراب کی ہے, بدعقیدگی ہے, کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے, آخرت کا انکار ہے, قیامت کے دن کا انکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ راہ راست پر بھی نہیں آنا اور مزید گناہ کرنے ہیں, یہاں تک کہ اس کی موت بھی اسی بدعقیدگی پہ ہوگی اور اپنے آخرت بھی گنوا دے گا. تو دنیا بھی اس کی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی. اور اسی طریقے سے انسان انکار کرتے ہوئے سوال کرتا ہے, یسأل ایان یوم القیامة, اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. اور یہ ایسے نہیں کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے, یہ اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے, بلکہ وہ انکار کرتے ہوئے گھمنڈ میں آ کے یہ سوال کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا, دونوں جمع کر دیے جائیں گے, اس دن یعنی انسان کی حالت ہوگی, یقول الانسان یومئذ اين المفر, اس دن انسان کہے گا کہ آج کے دن بھاگنے کی کوئی جگہ ہے. سبحان اللہ, اور یہ وقت آنے والا ہے, قیامت کا دن قائم ہوگا اور انسان کی آنکھیں جو ہے چندھیا جائیں گی, جو بھی اس دن کے ہولناکیاں ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. حیرانی اور پریشانی میں انسان ہر طرف سے صرف یعنی جو مشکل ترین وقت ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا, اور چاند کو گرہن لگ جائے گا, سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا, جمع کر دیا جائے گا. اس دن انسان کو یقین ہوگا کہ جس جن کو میں جھٹلاتا تھا آج وہ گھڑی سامنے آ گئی ہے, اور وہ اس کی حالت ایسے ہوگی کہ کہے گا کہ آج کے دن کوئی بھاگنے کی جگہ ہے. یقول الانسان یومئذ اين المفر, جواب یہ ہوگا, کل لا وزر, ہرگز نہیں, کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. وہ جگہ تلاش کرے گا, کوئی پناہ طلب کرے گا, کوئی جائے گا کہیں پہ کہ کہیں پہ بچاؤ مل جائے. کل لا وزر, ہرگز نہیں, بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے. معاملہ کیا ہے, الى ربک یومئذ المستقر, آج کے دن تیرے رب کی طرف ٹھکانا ہے, ایک ہی راستہ ہے بس, اور سارے راستے بند ہو گئے ہیں. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر, اس دن خبر دی جائے گی انسان کو جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. انسان جو عمل کر رہا ہے وہ اسے آگے بھیج رہا ہے, وہ جو ہم پیچھے کر چکے ہیں نام اعمال میں درج ہو چکا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات اور چھوٹے سے چھوٹا عمل سب درج ہو چکا ہے. ان انسان یہ خوب جانتا ہے جو اہل بصیرت ہیں, وہ خوب جانتے ہیں کہ کوئی بھی قول یا عمل ضائع نہیں ہو رہا اور ہم سب اپنے قول و فعل کے جواب دے ہیں, اور انسان کو خبر دی جائے گی قیامت کے دن کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان اپنی جان پر خوب باخبر ہے, یہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں راستے صرف دو ہی ہیں, یا خیر کا راستہ ہے یا شر کا راستہ ہے. آج ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, سوال صرف یہ نہیں کہ ہم کل کیا تھے. انسان توبہ کر لیتا ہے, کیونکہ غلط راستے پہ تھا تو توبہ کر لیتا ہے اور توبہ سے اس کے پیچھے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انسان نعوذ باللہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, یا شرک کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, بدعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور اسی راستے پر چلتا رہتا ہے, نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہتا ہے, اس یقین بھی ہے کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے. کافر کو بھی یقین ہے کہ اس نے مر جانا ہے, لیکن موت کس چیز پہ آئے گی, سوال یہ ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. انسان یہ خوب جانتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ, اگرچہ اپنا عذر بھی پیش کرتا رہے, اس دن کوئی عذر کوئی حیلہ پہ کام نہیں آئے گا, کیونکہ قیامت کا دن ہے, اب حساب کے لیے سب اکٹھے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لینا ہے. اس دن کیا عذر انسان پیش کرے گا, کافر کیا عذر پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں, پاک کتابیں نازل ہوئی ہیں, قرآن مجید مہیمن ہے, محفوظ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود حفاظت فرمائی ہے, نور ہدایت ہے اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. ہاں جس کو نہیں پہنچا تو وہ تو کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, اصحاب الفترہ جو ان کا اور معاملہ ہے, لیکن جس کے پیغام پہنچا ہے وہ کیا جواب دے گا, اس کے پاس کیا حیلہ ہوگا, کیا عذر پیش کرے گا. وہ ولو القى معاذیرہ, اگرچہ وہ اپنے عذر پیش کرتے اس دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مسئلہ کا ذکر فرمایا ہے اسی سیاق و سباق میں, اور پھر معاملہ اسے قیامت کے دن کی طرف واپس پلٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام, آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ اس کو جلد یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تھے, اور ابھی وحی ختم نہیں ہوتی تھی اور جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے قرآن مجید کی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا شروع میں کہ ساتھ پڑھتے تھے, اور حریص تھے کہ کہیں پہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے تاکہ مکمل طریقے سے یاد کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ اس کو جلد یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ, بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا یعنی آسان کرنا ہمارے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, آپ پریشان نہ ہوں, آپ حریص ہیں اس چیز پہ, لیکن اس کا ذمہ ہم نے لیا ہے کہ جمع بھی خود کریں گے اور تلاوت بھی خود کریں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, بس جب ہم یعنی فرشتے کی زبان جبریل امین علیہ السلام کی زبانی پڑھیں تو آپ پیروی کریں, اتباع کریں پڑھنے کی, یعنی جیسے جبریل علیہ السلام پڑھیں آپ بھی اس طریقے سے پڑھتے رہیں تاکہ یاد ہو جائے. ثم ان علینا بیانہ, پھر بے شک اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. سبحان اللہ, یعنی مکمل طریقے سے دیکھیں آپ چند ان دو چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آسانی سے بات فرمائی ہے. قرآن مجید سینے میں محفوظ ہوتا ہے, زبان سے تلاوت ہوتا ہے, اور پھر اس کا معنی جو ہے معنی پہ عمل کیا جاتا ہے, صحیح معنی سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حریص تھے اس چیز پر کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اسی طریقے سے امت تک پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طریقے سے جو خدشہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو, اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے. سینے میں جمع کرنا, اس کی تلاوت کرنا لفظ بلفظ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور پیغام ہے, اور پھر اس کا بیان کرنا بھی آسان کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی, اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور احسان اس امت پر کیا ہے کہ اپنی آخری کلام قرآن مجید جو ہے یہ نازل کیا ہے اپنے سب سے عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر, آخری نبی ہیں سید مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام, اور پھر جمع کرنا, اس کی تلاوت کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی زبان اس کو آسان فرمانا جو ہے, یہ سب اللہ اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات ہیں اس امت پر. پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے. اتنی آسان طریقے سے واللہ جیسا میں کہتا ہوں ہر لفظ میں نور ہے اور برکت ہے اس پاک کلام میں, لیکن ہم دیکھیں ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے, ہم کس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور کس طریقے سے سمجھتے ہیں, اور پھر عمل کرنا ہمارا کیسا ہے. ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, اور پھر دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں بلکہ ایک آفر تم دنیا سے محبت رکھتے ہو. اب معاملہ پھر آ گیا قیامت کے دن کا, یعنی جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ان کی حالت کیا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کو کس معاملے میں غلطی ہوئی ہے اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا ان لوگوں نے کیا ہے. دوسری طرف جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی کیا یہاں پہ خصوصیت اور کیا فضیلت ہے, ذرا ان آیات میں ذرا غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة, ہرگز نہیں بلکہ یعنی اے کافرو تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے ہو. اور کافر کیونکہ دنیا پرست ہوتا ہے, اس اللہ تعالیٰ کی عبادت تو نہیں کرنی, نہ وہ رب کو مانتا ہے, تو اس دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے, تو دنیا کو ترجیح دیتے دیتے وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے, اس کی زندگی میں کا مقصد بھول گیا ہے, اپنے رب کو بھول گیا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے, تم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے, جس کے تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو انکار کرتے ہو, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم دنیا میں مگن ہو گئے ہو اور جس چیز کو تمہیں پیدا کیا گیا وہ بھی بھول گئے, وہ مقصد بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. یہ ان مومنوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت دن پر ایمان رکھتے ہیں, ان کا عقیدہ درست ہے, موحدین ہیں, تبع سنت ہیں. ان کی حالت قیامت کے دن کیسے ہوگی؟ چہروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے اس دن جو پر رونق ہوں گے, خوبصورت چمکدار, اور اس سے بڑھ کر جو انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر کہ ان کے چہرے کیوں چمکدار ہیں, کیوں پر رونق ہیں, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے, رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن جنت میں. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ مومن جو ہے اپنے رب کا دیدار کریں گے جنت میں، اور سب سے بڑا انعام اور احسان ہوں گا اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر. جنت کی ساری لذتیں ایک طرف، جو بھی جنت میں برکتیں ہیں اور خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا اور احسان ہے اور فضل و کرم ہے، سب ایک طرف. ان سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خاص انعام اور احسان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازے. اور جیسا کہ کئی اور آیات اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مرد 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے، کہ تم چاند کو دیکھتے ہو قیامت کے دن، یعنی آخرت میں جنت میں مومن جو ہیں اپنے رب کیسے دیدار کریں گے، جیسے کہ اس وقت تم 14ویں چاند کو دیکھ رہے ہو. دیکھنے میں کوئی دقت، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس میں دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، بالکل واضح چمکدار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے کہ جیسے کہ اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، کہ تم قریب اپنے رب کا دیدار کرو گے یعنی جنت میں. وہ دوسری طرف کافروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، باسر یعنی بگڑے ہوئے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، شدید سخت کا عذاب کا ان کو سامنا کرنا ہے. فاقر فقرہ سے بھی ہے کہ جو کمر کی ہڈیاں ہیں، کہ کمر توڑ عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا ہے. یہ ان کافروں کے بدکاروں کے چہرے ہیں جو آخرت کو ترجیح دیتے، جو دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر، اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں. آج وہ دن آ گیا ہے، کیونکہ وہ حالت بگڑی ہوگی، چہرے بگڑے ہوں گے، اور شدید ترین عذاب کو ان کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کو جب موت آتی ہے، جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے، جس کو ترجیح دیتا تھا، قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا، آخرت کو اس نے چھوڑ دیا ہے، دنیا سے جانے کا ایک پھر ایک چھوٹی سی جھلک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. کلا اذا بلغت التراقی، معاملہ کچھ ایسا ہوگا کہ جب جان نکلے گی، اور تراقی یعنی جو گلے کی اگلے حصے میں جو ہڈی ترقو جسے کہتے ہیں، یہاں تک روح پہنچے گی. وقیل من راق، انہیں کہا جائے گا، ارے کوئی ہے جو رقیہ کرنے والا ہو، جان پھونک کرنے والا ہو، اس کی جان کو بچانے والا کوئی ہے؟ اب یقین وقت آ جائے گا دنیا سے جانے کا. وظن انہ الفراق، اس وقت یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کی گھڑی آئی ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی. اور اس کے دو معنی، ایک تو واقعی پنڈلی جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکلتے ہوئے، اور سب سے پہلے جو حصہ انسان کا جو ختم ہو جاتا ہے وہ انسان کے پاؤں ہوتے ہیں، پھر پنڈلی ہوتی ہے، وہ دونوں پنڈلیاں مل جاتی ہیں، اس میں حرکت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دن کی شدت تھوڑنا کی ایسی ہوگی کہ انسان انہوں لاکیوں میں، یعنی اس کی حالت اس طریقے سے ہوگی. الى ربك يومئذ المساق، الى ربك يومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے. اور یہ وہی دن ہوگا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پھر قبر کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، انہیں صرف رب کی طرف ہوتا ہے. اب ہر انسان نے حساب دینا، اپنے رب کو حساب دینا ہے، قبر کے سوالات ہوتے ہیں، اس کا پھر میدان محشر میں حشر ہونا ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا، اور بہت شدید ترین دن ہوگا، آخرت کا دن، اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے، پھر حساب ہے، پھر ترازو ہے، سارے چیزیں سب ہونے. اس لیے اس کا جو تعبیر کی گئی، الی ربک یومئذ المساق، اس دن اپنے رب کی طرف تجھے چلنا ہے. تمہارا ہی رب، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، دنیا تمہیں جیسے ہی گزاری ہے، خیر میں یا شر میں، ایمان میں یا کفر میں، توحید میں یا شرک میں، سنت میں یا بدعت میں، فوادر میں یا نافرمان، جیسے بھی ہے، حساب تو اپنے رب کو لازمی دینا ہے، اور ہر انسان نے اپنے رب کو حساب دینا ہے. لیکن اس انسان کا معاملہ کچھ یوں ہے جس نے آخرت کا انکار کیا ہے، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، کہ اس نے تصدیق نہیں کی، مانا نہیں، اس نے انکار کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، تو بدعقید ہی بدعقید یہ رہی. تصدیق انسان دل و زبان سے کرتا ہے، تو اس کے معاملہ ہے فلا صدق، تصدیق نہیں کی، ولا صلى، نہ اسے نماز پڑھی، نہ اس کی زبان میں کوئی خیر ہے اور نہ اس کے عمل میں کوئی خیر ہے، نہ زبان میں اور نہ جسم میں. زبان سے تصدیق نہیں کی ہے اور نہ اس نے نماز پڑھی ہے. حالت کیسی تھی اس کی؟ ولیکن کذب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، لیکن جھٹلاتا رہا، دل سے بھی جھٹلایا، زبان سے بھی جھٹلایا اور منہ بھی موڑتا رہا. دنیا میں اس کی کچھ ایسی حالت تھی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. حالت اس کی یہ تھی، گھمنڈ میں ہے، تکبر میں ہے، حق کو قبول کرنا نہیں ہے، اور اس کے ایک خاص انداز ہے اور طریقہ زندگی گزارنے کا کہ اپنے گھر کی طرف جب واپس پلٹتا تھا تو اکڑتا ہوا گھر واپس پلٹتا تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر افسوس، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس. یعنی تمہاری ایسی حالت تھی کہ تمہیں عقل نہیں آئی، نہ تمہیں سمجھ آئی ہے، پہلے دن سے مرتے دم تک انکار کرتا رہا، اور نہ تو اپنے رب کا حق اس دنیا میں تم نے سمجھا ہے، کفر پر موت آئی، آخرت کے دن کا تم انکار کرتے رہے اور اس پر تمہاری موت آئی ہے. ابھی آخرت کا دن ہے، اب حساب کا دن ہے، اب تمہاری کیا حالت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا دنیا میں، نہ اسے کوئی حکم ہوگا، نہ اس کو کوئی شریعت نازل ہوگی، بس ایسی زندگی بسر کرتا رہے گا، اور نہ پھر آخر میں اس کا کوئی حساب ہونا، تو بہت دوبارہ زندہ ہوگا، تو کیسا ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پورے کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ حکمت سے باہر نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ عزت دار سمجھدار انسان جو ہے، یعنی جو زمین پر یعنی آئے خلیفہ بن کے، زمین پر آئے اشرف مخلوقات بن کے، بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو ایسے چھوڑ دیا جائے؟ سبحان اللہ. یعنی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، جو عقل کو آگے کرتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں، تو نہ عقل ان کے کام آئی ہے، نہ منطق ان کے کام آیا ہے، نہ شریعت ان کے کوئی کام ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ کوئی اثر کرتا نہ کیا ہے، تو ان کی سبحان اللہ حالت کیا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ہرگز نہیں، بات ایسے نہیں کہ انسان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، نہ دنیا میں اس کو ایسے چھوڑا گیا ہے، شریعت کا پابند ہے وہ، انکار کیا ہے، تو آج دن آیا اس حساب کا، اس نے رب کو حساب دینا ہے. پھر اسی انسان کے تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، کیا وہ منی کا ایک نطفہ یا قطرہ نہ تھا جو رحم میں، یعنی ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر وہ جمع ہوا خون ہوا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر اس نے درست کیا. انسان اس نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے، نطفہ ہے، پھر نطفہ جو علقہ بنا ہے، پھر علق مضغہ بنا ہے، نطفہ ہے، پھر خون جمع ہو، خون کا ٹکڑا بنا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا ہے، پھر اس کی ہڈی بنی ہے، پھر ہڈی پہ گوشت بنا ہے، پھر انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سٹیجز انسان کی تخلیق کی، انسان اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، پھر اس کا انسان کیسے انکار کر بیٹھا ہے کہ انسان کو یوں ہی پیدا کیا جائے گا، کوئی آخرت نہیں، نہ دنیا میں کوئی رب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، اور آخرت میں کوئی اس کا حساب کا نہیں دینا، نہ دنیا میں رب کا وجود ہے، نہ پھر آخرت کا دن ہے جس کو اس نے انکار کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو تخلیق کو اچھی طرح وہ جانتا ہے، پھر یہ بھی خوب جانتا ہے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اللہ نے فرمایا ہے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اسی نطفے سے پیدا کیا ہوئے انسان کو، جو پھر علق کی صورت اختیار کر گیا، پھر مضغہ بنا، پھر اس طریقے سے ہڈی بنی، پھر انسان کی تخلیق ہوئی، فخلق فسوا، بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا ہے، پھر درست کیا ہے، پھر اسی میں سے انسان کو انسان جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، نر اور مادہ، اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی اس سے تخلیق کی ہے. علیہ ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ سبحان اللہ، بلا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، اس نے زندگی دی ہے، اس نے پیدا کیا ہے، عدم سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو، دنیا میں انسان آیا ہے اور پھر اس کی موت بھی آئے گی، پیدا بھی رب نے کیا ہے، موت بھی رب دے گا سبحانہ و تعالیٰ. وہ جس رب نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اس کی موت دی ہے، جس نے نطفے سے اسے پیدا کیا ہے، پھر علق اسے بنایا ہے، جمع ہوا خون کا ٹکڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، پھر اسے ہڈی بنی ہے، پھر اس اوپر اس کو گوشت بنایا ہے، پھر خوبصورت جلد اسے دی ہے، پھر بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر اسی سے نر اور مادہ پیدا کیا ہے، جوڑا پیدا کیا ہے. کیا یہ رب سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد کیا اسے زندہ نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. تو لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ دیکھیں، نہ دل ہے، نہ عقل ہے، نہ کوئی سوچ ہے، یعنی جانور بھی ایسے لوگوں سے بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کو تو پہچانتا ہے، رب کی تسبیح کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن اس کافر کا کیا حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کافر سے تو بہتر قیامت کے دن یہ جانور ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاد ہوئے. یہ چند اس سورت عظیم سورت کے تعلق سے چند یعنی مختصر تفسیر تھی اور چند یہ الفاظ تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی منصار صرف صالحین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.